بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 10 ستمبر 2010 مسجد جامع القرآن قرآن اکیڈمی لاہور میں امیر تنظیم اسلامی محترم جناب حافظ عاقب سعید صاحب نے خطاب جمعہ میں روزہ اور اکل حلال کے موضوع پر خطاب فرمایا. سماعت فرمائیے.
نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها الى الحكام لتاكلوا فريقا من اموال الناس بالاثم وانتم تعلمون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم الهمني رشدي واعذني من شرور نفسي. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم رب زدني علما. امين يا رب العالمين. ماہ رمضان المبارک کا یہ آخری دن ہے، آخری جمعہ بھی ہے. جمعۃ الوداع کے حوالے سے عام لوگوں کے ذہنوں میں معلوم نہیں کیا ہے، رمضان کا ہر جمعہ اپنی جگہ فضیلت کا حامل ہے، وہ پہلا ہو، دوسرا ہو، تیسرا ہو، چوتھا ہو یا پانچواں بھی ہو اگر کسی مہینے میں. لیکن اس جمعۃ الوداع کے حوالے سے ایک تاثر میرا یہ ہے، اس مرتبہ تو شاید لوگوں کو کنفیوژن بھی ہو گیا کہ وہ تھا یا یہ ہے، کہ جمعۃ الوداع کے موقع پر مساجد کی حاضری جمعے کی دیکھنے کے قابل ہوتی. وہ مسجدیں جس میں عام نماز کے وقت بمشکل 1-1.5 صف ہوتی ہے، اس دن نہ صرف یہ کہ مکمل طور پر بھری ہوتی ہیں بلکہ باہر گلی میں بھی دور تک صفیں بچھی ہوتی ہیں. یہ انڈیکیشن کس بات کی؟ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ پابندی کے ساتھ نماز پنجگانہ ادا کرنے والے کتنے فیصد ہیں. اگرچہ مسلمانوں میں ایسے دیدہ دلیر بھی ہیں، جرت والے بھی ہیں، کہ رمضان کے جمعوں کا بھی انہیں کوئی پرواہ نہیں ہوتا. ایسے لوگوں سے بھی واسطہ پڑا، اور ایک بہت بڑا طبقہ ہمارے ہاں ایسا رہا ہے اور ہے کہ جمعہ ہو یا عید ہو انہیں کوئی پرواہ نہیں، انہیں کوئی غرض نہیں. خود بہت سے ایسے لوگ جو جنہیں اللہ تعالیٰ نے توفیق دی اور قرآن کا پیغام ان تک پہنچا اور پھر اللہ نے ان کے دل کو پھیرا اور وہ اس رستے کی طرف آئے، ان میں سے بعض اپنا حال یہ بتاتے ہیں کہ ہم جمعے کے روز بھی مسجد کے قریب ہونے کے باوجود کوئی دوست جو ہے وہ جمعہ پڑھنے کے لیے آنا چاہتا ہے، وہ جمعے کے لیے داخل ہو گیا، یہ اس کے انتظار میں باہر گاڑی میں بیٹھے ہیں، جمعہ پڑھنے کی توفیق نہیں. پھر بھی مسلمان. تو جمعۃ الوداع میں حاضری جو ہوتی ہے، یہ سب لوگ کہیں آسمان سے نہیں ٹپک پڑتے، اسی آبادی سے نکلتے ہیں. تو پنجگانہ نماز کی بھی پابندی کا جو عالم ہے، اس کا ایک معیار آپ جمعۃ الوداع کی حاضری سے اندازہ کر سکتے ہیں، کتنے فیصد ہیں کہ جو نماز پڑھنے والی ہیں. باہر کیف یہ ایک احساس تھا جو میں نے آپ کے سامنے رکھا. ابھی سورہ بقرہ کی جو 23واں رکوع ہے روزے اور رمضان کے بارے میں، اس کی آخری آیت میں نے تلاوت کی ہے. یہ آیت بھی ایسی ہے کہ بظاہر اس کا ماہ رمضان سے اور روزے سے کوئی تعلق نظر نہیں آتا، لیکن 23ویں رکوع کی آخری آیت ہے، اور 23ویں رکوع کا آغاز ہی آپ کو معلوم ہے روزے کی عبادت سے ہوا. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام. پورے رکوع میں ساری گفتگو روزے سے ہو رہی ہے، روزے کی عبادت، اس کی تفصیلات، اس کی حکمت، اس کی غرض و غایت. 24ویں رکوع جو ہے اس میں بالکل آغاز ہی سے حج کی عبادت کا ذکر شروع ہوتا ہے. یسألونک عن الاحلہ قل ہی مواقیت للناس والحج. ارکان اسلام میں ایک روزہ، 23ویں رکوع میں اس کا ذکر تفصیلی، اور اس کے بعد 24ویں اور 25ویں رکوع میں حج کا بیان. تو یہ ایک آیت جو بیچ میں آ گئی، 23ویں رکوع کی آخری آیت، یقیناً اس کا بھی تعلق، گہرا تعلق روزے سے ہے، چاہے بظاہر ہمیں نظر نہ آتا. اور وہ تعلق بھی غور و فکر کے بعد بالکل سمجھ میں آنے والا ہے اور بہت بامانی ہے. ظاہر بات ہے کہ کلام کس کا ہے؟ جو الحکیم ہے وہ ہستی, اور فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ, جو صاحب حکمت ہوتا ہے اس کا کوئی کام بھی حکمت سے خالی نہیں ہوتا, اور کامل حکمت وہ تو ایک اللہ ہی کے حاصل. ترجمہ یہ ہے اس کا, ولا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل, آپس میں ایک دوسرے کا مال ناجائز طور پر مت کھایا کرو, مت ہڑپ کیا کرو. وتدلوا بها الى الحکام, اور اپنے مال کو حکام تک پہنچنے کا ذریعہ نہ بنایا کرو, حکام رسی کا ذریعہ نہ بنایا کرو. لتاکلوا من اموال الناس بالاثم, تاکہ تم لوگوں کا کچھ مال یا ان کے حقوق ناجائز طور پر ہڑپ کر سکو. وانتم تعلمون, اور تم خوب جانتے ہو کہ یہ کام غلط ہے, ناجائز ہے, حرام. اصل موضوع کیا ہے اس میں؟ اکل حرام کی مذمت ہے, اور بڑے بھرپور انداز میں ہے. جب اکل حرام سے بچیں گے تو پھر اکل حلال پر قناعت کرنی ہوگی. اصل داستان وہ ہے. تو ولا تاکلوا اموالکم, بڑی جامع آیت ہے. پہلے حصے میں فرمایا کہ ایک دوسرے کا مال ناجائز طور پر مت ہڑپ کیا کرو. ناجائز طور پر ہڑپ کرنے کے کیا طریقے ہیں؟ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ عوام کی مجبوری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے تاجر حضرات جو ہیں وہ مال زیادہ قیمت پر بیچنا شروع کریں. مجبوری, اس خاص وقت میں اگر کوئی قلت آ گئی ہے اور اس کی وجہ سے جو ہے وہ عوام کے اوپر ناجائز بوجھ پڑ رہا ہے, یہ بھی ایک ناجائز طریقہ ہے. ذخیرہ اندوزی کر لی جاتی ہے, ملاوٹ اپنے مال کو بیچنے کے لیے کہ اس کے اندر جو ہے وہ اصل کم ہو اور ہم ملاوٹ کر کے اور زیادہ حاصل کر سکیں, یہ کیا ہے؟ ناجائز طریقہ ہے. دھوکے سے کسی کا مال ہتھیا لینا ناجائز ہے. اسی طرح اسلامی حکومت کے اندر, اسلامی ریاست میں جو اصول ہے وہ یہ ہے کہ کاروبار کے ایسے تمام طریقے ناجائز قرار دیے گئے ہیں جن کی وجہ سے سرمایہ داری کو فروغ ملتا ہو, جس کے ذریعے سے سرمایہ صرف ایک طبقے کے پاس جمع ہوتا ہو. یہ چکی پیس تو رہی ہے لیکن اس کا آٹا جو ہے وہ صرف ایک طبقے کو اس سے فائدہ پہنچ رہا ہے, باقی سب محروم ہیں. یہ آج کا جو نظام ہے, کیپٹلسٹک سوسائٹی ہے, سرمایہ دارانہ نظام, اس کی بنیاد یہ ہے, سارے وسائل کسی ایک طبقے کے ہاتھ میں ہو. ایک طبقہ ہے وہ امیر سے امیر تر ہو رہا ہے, وہ اپنی اسی دولت کے بل پر اور دولت بنا رہا ہے, اور وہ کہاں سے آ رہی ہے؟ وہ غریب طبقات کا خون نچوڑا جا رہا ہے. ادھر محرومی ہے, افلاس ہے, فقر ہے, لوگ بڑی تیزی سے پاورٹی لائن سے نیچے جا رہے ہیں, بیسک نیسیسٹیز سے محروم, اور ان کے خطے جو ہے وہ بھرتے جا رہے ہیں, بھرتے جا رہے ہیں, اور ملینئر کلب کا ممبر بن رہے ہیں. چنانچہ وہ تمام ذرائع جس سے سرمایہ دارانہ ذہنیت اور سرمایہ داری کو فروغ ملتا ہو وہاں پر قد بند لگا دی گئی. مثلاً سود, جوا, لاٹری, یہ جو لاٹری بھی جوئے کی ایک قسم ہے اکثر و بیشتر, سٹا, اسپیکولیشن اور بے شمار چیزیں ہیں. یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ناجائز ذرائع ہیں. چاہے آپ نے, اب سود کا معاملہ جو ہے وہ اب باہم رضامندی سے بھی ہو رہا ہوتا, لیکن ہے یہ طریقہ غلط, اس سے سرمایہ داری کو فروغ مل رہا ہے. اور کس چیز میں نو انسانی کا نقصان ہے وہ ہم سے زیادہ ہمارا رب بہتر جانتا ہے. سود کو اس نے حرام قرار دیا, جبکہ اس دور میں بھی لوگ یہ کہتے تھے کہ اس میں ایسی کیا حرمت والی بات ہے, ہم بازار سے کوئی چیز لاتے ہیں, ایک دکاندار جو ہے وہ 50 روپے کی کوئی چیز لایا, گلاس لایا, اسے 60 روپے میں فروخت کر دیا, 10 کما لیے. میں نے کسی کو ادھار دیا, اسے 50 روپے دیے تھے اور واپسی پہ اسے 60 لے لیے, کیا فرق پڑا؟ انما البيع مثل الربا, یہ تجارت بھی تو ربا کی مانند ہے, اس میں کوئی فرق نہیں ہے, لیکن زمین آسمان کا فرق ہے. ہم اگر کوتاہ چشم ہیں تو یہ قصور ہمارا, اور آخری بات مسلمان کے لیے، واحل اللہ البیع وحرم الربا، سیدھی سی بات ہے کہ بیع کو اللہ نے حلال قرار دیا اور سود کو ربا کو حرام قرار دیا. لیکن جب آپ اس میں غور کریں گے تو معلوم ہوگا کہ سود ہی جڑ ہے سرمایہ دارانہ نظام کی اور اس کے فروغ کی. اور آج ساری دنیا مانتی ہے کہ جہاں پر انٹرسٹ ریٹ بڑھے گا وہاں انفلیشن بھی ہوگی، بے روزگاری بھی ہوگی، جو اس کا لازمی نتائج ہے. وہ سارے نقصانات الگ ہیں، لیکن اصولی بات یہ ہے کہ شریعت نے ایسی چیزوں کو جن سے یہ دولت کی تقسیم جو غیر منصفانہ ہوتی ہو اور جس میں کوئی شخص ناجائز فائدہ اٹھا رہا ہو کسی کا اور اس سے اپنا مال بنا رہا ہو، یہ ساری چیزیں باطل ہیں، ناجائز ہیں طریقے، اور یہ حرام. تو جن چیزوں کو بھی اسلام نے حرام قرار دیا، بہت سی چیزیں تو ہیں جو عقل بھی جانتی ہے، عقل عام بھی، ملاوٹ کر کے جو ہے وہ کمائی کرنا جائز، کسی کی مجبوری سے فائدہ اٹھا کر کمانا جائز، دھوکہ دے کر کمانا جائز، دکھا کچھ رہے ہیں. ہمارے ہاں تو اصول یہ بھی دیا کہ اگر سبزی ہے، پھل ہے، تو یہ نہ ہو کہ اوپر جو ہے وہ اچھا مال تم نے دکھایا ہو اور نیچے ردی مال ہو، اس تک کی بھی ممانعت. یہ بھی ایک طرح کا دھوکہ ہے، اب تم فریب دے رہے ہو. اور ہمارے ہاں کا یہ نارم ہے، اگر یہ نہیں کریں گے تو آپ دکاندار ہی نہیں. دکانداری نام ہی اس کا ہے کہ آپ کو طریقہ آتا ہو کہ کیسے اچھے مال کو اوپر سجانا ہے اور نیچے جو ہے وہ نیچے مال رکھنا ہے. یہ تو ایک الگ داستان غم ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں دینی اعتبار سے. لیکن اس آیت میں روکا گیا ہے اکل حرام. اس کی ایک شکل وہ تھی جس کا میں نے ذکر کیا، جس کی مختلف صورتیں ہیں، اور ایک وہ ہے کہ رشوت کے ذریعے بھی انسان جو ہے جو کچھ کر رہا ہوتا ہے یہ بھی ایک حرام کام. وَتُدْلُو بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، اپنے مال کو حکام تک پہنچنے کا ذریعہ نہ بناؤ. دلوہ اجلا کہتے ہیں، کسی ڈول ڈالنا، پانی تک پہنچنے کے لیے آپ ڈول پھینکتے ہیں تاکہ پانی حاصل کر سکے. حکام تک پہنچ کر کچھ ناجائز برآت اور مفادات حاصل کرنے کے لیے آپ ڈول کے طور پر اپنا مال استعمال کر رہے ہیں، اس لیے کہ اب آپ وہاں سے جو برآت حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کا حق نہیں تھا، مارا کسی اور کا حق ہے، اور ذریعہ بنا دیا حکام، چونکہ ان کے پاس اختیارات ہیں اور وہ قانون کے کسٹوڈین ہیں. قانون اس لیے بنتا ہے کہ لوگ ناانصافی نہ کریں، اور جو قانون کے کسٹوڈین ہیں انہیں کے منہ کو آپ رشوت لگا دیں تو پھر اس معاشرے کے اندر قانون کا جو حشر ہوگا اس کو آپ کو سمجھ سکتے. پھر یہ ہوتا ہے کہ شروع میں ناجائز منافع حاصل کرنے کے لیے، مراعات حاصل کرنے کے لیے حکام کو رشوت دی جاتی ہے، جو میرٹ پہ آپ کے لیے نہیں تھا، جو آپ کا حق نہیں بنتا لیکن آپ لینا چاہتے ہیں. یہاں تک کہ انصاف بھی خریدا جاتا ہے. ہمارے ہاں تو یہ عام بات تھی کہ صرف وکیل ہی ہائر نہیں کیا جاتا، جج بھی ہائر کیا جاتا، ڈائریکٹر کیوں نہ ہو جائے آدمی. یہ سارے معاملات جو چل رہے ہیں یہ کیا ہے کہ قانون ہے لیکن قانون سے آپ اپنے آپ کو اس قانون سے الگ کر کے اور ناجائز طور پر کو منفعت حاصل کرنے کے لیے جو قانون کے کسٹوڈین ہیں انہیں مال کھلا رہے ہیں، ان کے منہ کو خون لگا رہے ہیں رشوت. تو پھر اس عدل و انصاف کا جو حشر ہوگا اس معاشرے میں، تو کچھ عرصے بعد کیا ہوتا ہے کہ وہ اس درجے اس کے رسیہ ہو جاتے ہیں کہ پھر جائز کام بھی ان سے کرانے کے لیے آپ کو کچھ نہ کچھ دینا پڑتا ہے، وہ اس کے بغیر تسمس ہونے کو تیار نہیں، آپ کا جائز حق بھی دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے پھر وہ حکمران. اور آج ہم اسی عذاب سے گزر رہے ہیں، کوئی جائز حق بھی لینا ہو وہ آپ کو نہیں مل سکتا جب تک کہ آپ مٹھی گرم نہ کریں، کوئی پہیا نہ لگائیں. سو قسم کے ہمارے پاس یہ محاورے بنے ہوئے اس کام کے لیے، لیکن کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا. یہ ہے جو معاشرے کو انتہائی، یوں کہنا چاہیے کہ ایک تعفن زدہ معاشرہ بنا دیتا ہے اگر جہاں پر یہ معاملہ ہو جائے. اسلام میں اس کی بڑی اہمیت ہے. ایک حدیث میں ابھی آپ کو سنانے والا ہوں جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ ہیں اور وہ صحیح مسلم میں آئی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ تعالی طیب لا یقبل الا طیبا، اللہ تعالی خود طیب ہیں، پاک ہیں، اور وہ پاک چیزوں کو ہی قبول فرماتے ہیں. یعنی اللہ کی جناب میں کوئی نذرانہ، کوئی ہدیہ پیش کرنا ہے تو پاک اور حلال مال میں سے دو، وہ حرام قبول نہیں کرتا. حرام جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ تو ایک اپنی جگہ ایک بدبودار شے. اللہ کی ذات طیب اور وہ قبول کرے گا صرف طیب شے. وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُسْلِمِينَ، اور اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو بھی اسی بات کا حکم دیا جس کا حکم اس نے دیا ہے اپنے رسولوں کو. اب اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی دو آیات کوٹ کی. رسولوں کو کیا حکم دیا اللہ نے؟ فَمَا يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَعَمَلُوا صَالِحًا، فرمایا کہ اے رسولو کھاؤ پاک اور حلال چیزیں اور عمل کرو نیک اور صالح، حرام کا لقمہ تمہارے پیٹ میں نہ جائے. پاک اور حلال کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ وہ چیزیں جو جائز ہیں وہی کھاؤ، بکری کا گوشت کھاؤ، کوئی مردار نہ کھاؤ، لیکن اس کے ساتھ ہی جو اصل مقصود ہے اس میں کہ حرام کا کوئی لقمہ پیٹ میں جانے نہ پائے. یہ تاکید کی ہے رسولوں کو. یہ آیت ہے سورہ مومنون کی 18 پارے میں. یہی بات ایک اور انداز سے کہی گئی مسلمانوں سے. وہ کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اہل ایمان جو کچھ ہم نے تمہیں رزق عطا کیا پاک چیزیں اس میں سے کھایا کرو. یعنی تمہاری غذا بھی پاکیزہ ہونی چاہیے اور تمہاری کمائی بھی حلال کی ہونی چاہیے. ثم ذکر الرجل، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا ایک ایسے شخص کا، یطیل السفر، یعنی مثال کے طور پر اور ہماری آنکھیں کھولنے کے لیے، کہ ایک شخص ہے جو بڑا طویل سفر کر کے پہنچا ہے اور بین السطور سے اندازہ ہو رہا ہے کہ وہ بیت اللہ تک پہنچا ہے. لوگ دور دور سے آتے تھے حج کے لیے، عمرے کے لیے، طویل سفر کر کے پہنچتے تھے. اللہ کا گھر ہے، بہت ہی اس سے مستجاب دعا، یہ علاقہ وہ ہے جہاں دعا قبول ہوتی ہے، یا میدان عرفات تک پہنچ گئے. اشعث اغبر، اس کے بال بھی پراگندہ ہیں، بکھرے ہوئے ہیں، خاک آلود ہیں، یعنی اس کا حلیہ بتا رہا ہے کہ بہت طویل اور بہت کٹھن سفر طے کر کے یہاں تک پہنچا. یمد یدیہ للسماء، وہ اپنے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا کر دعا کر رہا ہے، یا رب یا رب، پکار رہا ہے اپنے رب کو. ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذی بالحرام، حال اس کا یہ ہے کہ جو کچھ کھایا پیا ہے اس نے وہ بھی حرام کا ہے، جو لباس پہنا ہوا ہے وہ بھی حرام کا ہے، اور جو اس کا تن و توش بنا ہے وہ حرام کی ہی غذا سے بنا ہے. فانا یستجاب له، ایسے شخص کی دعا کیسے قبول ہو اگرچہ وہ ایک طویل سفر کر کے اور بہت کچھ خرچ کر کے اور صعوبتیں اٹھا کر اور پہنچا ہے ایسی جگہ پر جو قبولیت دعا کے اعتبار سے سب سے اونچا مقام رکھتی ہو، لیکن اس کے رستے کی سب سے بڑی رکاوٹ یہ حرام ہے مال. اور حدیث میں بھی الفاظ یہی سے بھی سخت ہیں. اسد احمد کی روایت ہے کہ جس نے کوئی کپڑا خریدا 10 درہم کا اور اس میں 1 درہم حرام کا تھا، لم یتقبل اللہ له صلاۃ ما کان علی، جب تک وہ کپڑا اس کے بدن پر رہے گا اللہ تعالیٰ اس کی کوئی دعا اور نماز قبول نہیں کریں. یہ ہے اکل حلال کی اہمیت جو ہمارے معاشرے میں بہت ناپید ہے، مفقود ہے، اور احساس بھی نہیں ہے کہ ہم اگر کوئی کاروبار کرنے چلے ہیں تو پہلے یہ دیکھ لیں کہ یہ جو کاروبار ہے اس کی جو شرائط ہم نے طے کی ہیں اس میں کوئی پہلو غیر شرعی تو نہیں آ گیا. اور ظاہر بات ہے کہ ہر شخص خود دین کا علم نہیں رکھتا، وہ اہل علم کے پاس جائے، راسخون فی العلم کے پاس جائے، ان کے سامنے رکھے، جیسے آپ جاتے ہیں اسپیشلسٹ حضرات کے پاس، کنسلٹنٹس کے پاس جاتے ہیں، فیزیبلٹی رپورٹ بناؤ کہ میں یہ کاروبار کرنے چلا ہوں اس میں فائدہ ہے کہ نقصان ہے، اور فائدہ ہے تو کتنا ہے، اس کے لیے بہت آپ خرچ کریں گے، بھاگ دوڑ کریں گے، لیکن جو کام کرنے چلے ہیں شریعت اعتبار سے اس کی کیا حیثیت ہے اس کی کوئی پرواہ نہیں. جبکہ حال یہ ہے کہ دعا قبول نہیں ہے، نماز قبول نہیں ہے، کچھ بھی قبول نہیں ہے. اب اس آیت کا جو ربط ہے روزے کی عبادت کے ساتھ، وہ شاید اب آپ کو سمجھ میں آ گیا ہو. روزے کی عبادت کا حاصل پہلی آیت کیا تھی؟ کہ آخری آیت ہے اس رکوع کی، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اہل ایمان، تم پر بھی روزہ رکھنا فرض کیا گیا جیسے کہ یہ عبادت فرض کی گئی تھی پہلی امتوں پر. اور کیوں فرض کیا گیا؟ تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے، تم پرہیزگار بن جاؤ. تقویٰ کیا ہے؟ حرام سے بچنا، گناہ سے بچنا، اللہ کی نافرمانی سے بچنا. یہ روزے کی عبادت اس کی ٹریننگ ہے. اس مہینے میں روزانہ کچھ حلال چیزوں پر بھی پابندی قبول کرو گے، صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے حکم کے تحت، ثواب کے حصول کے لیے، تاکہ سال کے بقیہ 11 مہینوں میں حرام چیزوں سے، ناجائز چیزوں سے، گناہ کے کاموں سے اپنے آپ کو بچا سکو. اس کی ٹریننگ. اور تقویٰ کے اعتبار، تقویٰ کے حوالے سے عقل حلال کی بڑی اہمیت ہے. سارا کچھ آپ کی دعائیں، نماز، عبادت، اس کی قبولیت کا دار و مدار اس پر ہے. گویا لٹمس ٹیسٹ یہ ہوگا، تقویٰ کا ٹیسٹ کیا ہے؟ انسان حرام سے، گناہ سے بچے، تو سب سے پہلے عقل حرام سے اپنی معاش کو پاک کرے. یہ ٹیسٹ، تقویٰ کا ٹیسٹ لوگوں نے اپنے ذہنوں میں معیار کچھ اور سمجھے ہوں، لیکن اس رکوع سے اور یہ بات جو ہے بڑی جڑ رہی ہے، مربوط ہے. اصل ٹیسٹ یہ. ویسے تو تقویٰ کا تقاضا یہ ہوگا کہ ہر قسم کے حرام سے بچو، ہر گناہ سے، ہر معصیت سے، ہر نافرمانی سے بچو. لیکن اس میں یہ بہت اہم ہے، اصل ٹیسٹ یہ. 30 دنوں میں روزہ رکھا اور اس سے تقویٰ پیدا ہوا یا نہیں ہوا، اب ٹیسٹ آ رہا ہے، اب آگے کیا کرتے ہیں. اس آیت کو اپنے سامنے رکھ دیجئے گا، یہ گویا ایک اعتبار سے ہمارے لیے رہنمائی بھی ہے. آغاز یہاں سے کرو، روزہ رکھنے کی تو اللہ نے توفیق عطا فرما دی ہے، اب یہاں سے آغاز ہو. اسی روزے کے حوالے سے مجھے مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی وہ بات بھی یاد آ رہی ہے، بڑی خوبصورت بات جو انہوں نے کہی تھی، کہ روزے اصل میں دو ہیں. ان کا ایک خطاب ہے، وہ چھوٹے سے کتابچے کی شکل میں، دو روزے، ہم نے بھی شائع کیا تھا ایک زمانے میں، بہت پھیلایا بھی تھا، اس کو ذرا ذہن میں تازہ کر لیں. وہ کیا خوبصورت بات ہے کہ روزے دو ہیں. ایک روزہ وہ ہے جس کو تو ہر شخص جانتا ہے، اور آج الحمدللہ وہ 30 پورے ہو جائیں گے. سب کو معلوم ہے صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک نہ کھانا ہے نہ پینا ہے، پیاس لگے، بھوک لگے، کچھ بھی ہو، اللہ کی رضا کی خاطر ان جائز، حلال، طیب چیزوں سے بھی اپنے آپ کو روکنا ہے. یہ روزہ جو ہے اس سال، یہ تو مکمل ہو گیا فرض روزہ، اس لیے کہ فرضیت جو ہے وہ ماہ سیام کے روزوں کی ہے، باقی نفلی روزے بھی ہیں، ان کی اپنی جگہ، اس کی جو فضیلت ہے اپنی جگہ ہے، لیکن اصل فضیلت اور فرضیت وہ ماہ رمضان المبارک کے روزوں کی ہے. وہ آج ختم ہو رہے ہیں پورے. اللہ تعالی ہماری طرف سے جو بھی ہم کوتاہی ہوئی اس کو معاف کرے، اور جس انداز سے بھی ہم نے اس عبادت کو پورا کرنے کی کوشش کی ہے اس کو قبولیت عطا فرمائے. وہ فرماتے ہیں یہ روزہ تو وہ ہے جسے سب جانتے ہیں، بچے بھی جانتے ہیں، بوڑھے بھی جانتے ہیں، سب جانتے ہیں. دوسرا روزہ وہ ہے جس کی طرف توجہ نہیں ہوتی. وہ روزہ ساری زندگی کا روزہ ہے، اور اس کا افطار موت ہی پر ہے، اس سے پہلے نہیں. وہ کیا ہے بھائی؟ یہاں تم اللہ کی کچھ حلال کردہ چیزوں سے بھی بچے ہو، جو حرام چیزیں ہیں، جو گناہ کے کام ہیں، ان سے تو رکنا ہی رکنا ہے ساری زندگی. یہ روزہ توڑنے کا آپ کو اختیار نہیں دیا گیا، جیسے یہ روزہ جو ہے یہ نہیں توڑ سکتے، بہت گناہ ہے، پھر کفارہ ہے. اسی طریقے سے اس کے بھی پابندی ہے، اسے ہم سمجھتے ہی نہیں. ادھر عید کا چاند نظر آیا نہیں اور ادھر جو ہے وہ ساری پابندیاں، روزے کی بھی ختم اور دوسری بھی ختم، پھر وہی حال، وہی شب و روز پر نانا وہی گزار. تو یہ تو اس کے لیے ٹریننگ تھی کہ اس روزے کے لیے تمہیں کچھ اسٹرینتھن کیا جائے، اس کے لیے اللہ کی طرف سے یہ تحفہ تھا روزے کی عبادت. اور اس کا اصل فائدہ اس کو پہنچنا چاہیے کہ وہ ساری زندگی کا جو روزہ ہے اس میں انسان مضبوط ہو، پختہ ہو، اس کا خیال کرے. جو چیز گناہ ہے، حرام ہے، وہ ہر صورت میں حرام ہے، گناہ ہے. جو فرض ہے وہ لازم ہے. آپ اللہ کے کسی کو بھی حکم کو، یہ نہیں ہے کہ فلاں حالات کے اندر آپ سارے حکم توڑ سکتے ہیں. جیسے ہم نے عام طور پر سمجھا کہ شادی بیاہ کے موقع پر شاید پردے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی، بہت سے ایسے گھرانے جو عام طور پر پردے کا اہتمام کرتے ہیں، لیکن شادی بیاہ کا موقع ہوگا تو پردہ اٹھ جاتا ہے، حلال ہو گیا اس موقع پر. آگے پیچھے موسیقی نہیں بھی سنیں گے، لیکن اب دنیا کو دکھانے کے لیے کہ شادی ہو رہی ہے موسیقی کا بھی اہتمام کرنا پڑے گا، جائز ہو گئی. اسراف اور تبذیر اپنی جگہ مستقلاً ممنوع ہے، حرام ہے. تبذیر کے بارے میں فرمایا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، یہ صرف نام و نمود اور نمائش کے لیے پیسہ خرچ کرنا اور لٹانا، ایسا کرنے والے شیطانوں کے بھائی ہیں، یہ وہ کام کر رہے ہیں جو شیطان کرتا ہے. وَكَانَ شَيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا، اور شیطان اپنے رب کا ناشکرا تھا. اتنے سخت الفاظ آئے ہیں، لیکن تبذیر تو لازمی ہے. نمود و نمائش کے لیے لاکھوں روپے خرچ ہو رہے ہیں، انہیں لاکھوں روپوں میں کتنی جو ہیں وہ بیٹھی ہوئی ہیں گھروں کے اندر، جو محروم طبقات ہیں ان کی بیٹیاں ہیں جو گھروں میں بیٹھی بوڑھی ہو رہی ہیں. خود یہ بڑی بڑی کوٹھیوں والے جو ہیں ان کے اپنے، جیسے کہ آپ نے باری محترم رحمہ اللہ کے زبان سے سنا ہوگا، ان کے اپنے گھروں میں کوئی خانسامہ بھی ہے، کوئی ڈرائیور بھی ہے، کوئی چوکی دار بھی ہے، کوئی شوفر بھی ہے، وہ دو وقت کے لیے ترس رہے ہیں، ان کی بیٹیاں گھروں میں بوڑھی ہو رہی ہیں، لیکن یہاں اپنی بیٹی کی شادی کے اوپر جو ہے وہ لاکھوں کروڑوں خرچ کیے جا رہے ہیں نام و نمود کے اوپر، اسراف اور تبذیر کے اوپر. یہ جائز ہو گیا شادی کے موقع پر؟ یہ کسی صورت میں جائز نہیں. تو وہ روزہ جو ہے اس کی پابندی اس کی تو ہر لمحے کرنی ہے، اس کے لیے کوئی رخصت نہیں ہے، اس کا ہمیں خیال نہیں. تو یہ ہے وہ رمضان المبارک کا سبق کہ جو ہمارے سامنے آنا چاہیے. آج ہے بھی آخری دن، اور اس روزے کے نتیجے میں اب سب سے پہلے تو انسان جائزہ لے کہ کیا کیا چیزیں حرام میرے معیشت میں اور معاشرت میں شامل ہیں، اس سے اپنے آپ کو پاک کر. یہ تقوی، تقوی کا اصل ہر نوع کے گناہ سے، حرام سے بچنا. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. اور دوسرا حاصل جو ہے، جو آپ قرآن سنتے ہیں اور پڑھتے ہیں، اس کے حوالے سے اسی رکوع کی جو بس درمیانی آیت تھی جس کا مطالعہ ہم نے پچھلی مرتبہ کیا تھا، جس کے آخری الفاظ یہ ہیں کہ وَلِتُقْبِلُ الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُ اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، تاکہ تم تکبیر، اپنے رب کی تکبیر کرو اس ہدایت پر جو اس نے تمہیں عطا کی ہے. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم شکر بجا لاؤ اس اللہ کا جس نے یہ کلام، یہ ہدایت نامہ، عظیم ترین ہدایت نامہ تمہیں عطا کیا. اور اس ہدایت نامے کا بھی اصل حاصل کیا ہے؟ پورا قرآن آپ نے پڑھ لیا نا، تقویٰ کی بھی تاکید ہے، تو اسی میں جہاد و قتال کی بھی تاکید، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا بھی تاکید ہے. من رأى منکم منکرا فلیغیر بیدہ، جس کی تفصیل حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمائی ہے، جو کوئی منکر کو دیکھے قوت سے ختم کرے. یہ امت کیوں تشکیل دی گئی؟ کنتم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنکر، تمہیں تو ساری دنیا سے منکرات کو ختم کرنا ہے، پوری دھرتی پر اللہ کے دین کو غالب اور قائم کرنا ہے. وہ عظمتوں والی ذات یا اس کی زمین ہے، اس کی دھرتی ہے، اور تم اس کے وفادار، اس کے بندے بنتے ہو، تو یہاں پر جو غاصبین کا قبضہ ہے، شیطانی قوتیں آج اللہ کی زمین پر قابض ہیں، ان کا نظام جو ہے وہ چل رہا ہے، جیسا میں تمہارا امتحان ہے تمہاری وفاداری کا. وَلِتُكَبِّرُ اللَّهَ، اللہ اکبر کہہ دینا کافی نہیں ہے، اللہ کو بڑا کر کے دکھاؤ، اللہ کو بڑا مانا جائے، جو بدقسمتی سے آج پاکستان میں بھی بڑا نہیں ہے، اسلام کے نام پر بننے والے ملک میں بھی. اب یہ ایک المیہ ہے، ایک داستان غم ہے. تو روزے کا اور یہ روزے کے ساتھ جو قرآن کو جوڑا، ان دونوں کا جو حاصل قرآن بتا رہا ہے وہ یہ ہے، تقویٰ کے نتیجے میں سب سے پہلے تم اپنی معیشت کو حرام سے پاک کرو، یہ اب اس کا لٹمس ٹیسٹ ہوگا، تقویٰ پیدا ہوا کہ نہیں ہوا. اور اس کا اصل فائدہ کیا ہے؟ فائدہ تو یہ ہے کہ یہ متقین ہی کے لیے وہ جنت بنائی گئی ہے، ایمان کا ٹیسٹ ہی تقویٰ ہے. اللہ پر ایمان ہے تو یہ بھی ایمان ہے کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے، ہوا معکم اینما کنتم، قرآن مجید میں کئی جگہ فرمایا جہاں بھی کہیں ہوتے ہو تمہارے ساتھ ہے، وہ دیکھ رہا ہے. اللہ پر ایمان ہے اور وہ تمہیں یقین ہے کہ وہ دیکھ رہا ہے، تو غلط کام کر ہی نہیں سکتے، پھر کیسے اس کے احکامات کو توڑو گے؟ تو یہ ہے وہ حاصل. ماہ رمضان کے جو دو پروگرام، دن کا روزہ اور رات کا قیام، ان دونوں کا مجموعی حاصل یہ ہے، ایک طرف تقویٰ اور پھر بقیہ سال کے 11 مہینوں میں اس کا اظہار ہو، اور دوسری طرف اللہ کی تکبیر، وہی سب سے بڑا ہے، اس دنیا میں کیا کائنات میں کوئی اور نہیں ہے اس کے سامنے. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، کسی بھی اعتبار سے کوئی ہم پلہ نہیں ہے. ہم پلہ تو ہونا بہت دور کی بات ہے، وہ ایک ہی ہے جو خالق ہے اور کل قوت کا مالک ہے، باقی سب اس کی مخلوق ہیں، اس کے ٹوٹلی اس کے دستے نگر ہیں، طاقت کوئی اور ہو ہی نہیں سکتی. آپ کہیں گے ابلیس بڑی قوت ہے، شیطان بڑی قوت ہے، ہاں لیکن اسے اللہ نے ہی موقع دیا ہے، وہ ہمارے آزمائش کے لیے، یہ موقع اس نے خود حاصل نہیں کیا، یہ اپنے بل پر نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے مہلت دی. ٹھیک ہے، ہماری آزمائش کرنی تھی، آزمائش کے نتیجے میں انعام بھی بہت اونچا ہے اگر اس سے کامیاب نکلے. تو بہرحال تقویٰ اور تکبیر رب، یہ جذبہ کہ کل کرے ارضی پر اللہ کا دین غالب قائم، لیکن آغاز تو یہی سے ہوگا کہ پہلے سب سے پہلے اس ملک میں تو کرو جس پر اللہ کے فتوے لگ رہے ہیں. وَمَن لَمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. ہم بحثیت قوم ان تینوں فتووں کی زد میں ہیں. آخر میں اسی حوالے سے صرف چند منٹوں میں یہ بات عرض کروں گا، اس وقت پاکستانی قوم پر جو افتاد جس انداز سے آئی ہے وہ سو آئی ہے، لیکن یہ کہ کوئی تبدیلی واقع نہیں ہو رہی، ایک طرف اللہ تعالیٰ کا قہر سیلاب کی شکل میں جو ہے، دوسری طرف آپ نے شاید نوٹ کیا ہوگا ڈرون حملوں کی بھی فریکوینسی میں اضافہ ہو گیا. پچھلے ایک دو مہینوں کے اندر جتنے ہوئے اس سے پہلے کبھی اس کی کوئی مثال نہیں ہے. یہ کیا ہے ڈرون حملہ؟ کیا ہے یہ؟ ہمارا جو اس ابلیسی اور دجالی اور صلیبی قوت کے ساتھ جو ہم ان کے فرنٹ لائن الائے بنے ہیں، اس کا ایک مظہر ہے کہ ہم نے ان کو چھوٹ دی ہوئی ہے کہ ہمارے علاقے کے اندر، قبائلی علاقے میں، جہاں چاہو جیسے چاہو بمباری کرو، بے گناہوں کو مارو، خاک و خون میں لوٹیں، بچے لوٹتے ہوں، عورتیں لوٹتی ہوں، بوڑھے لوٹتے ہوں، ہمیں کوئی پرواہ نہیں، ہماری طرف سے کھلی اجازت. یہ اس ملک کے اعتبار سے بھی، اس کی سالمیت اور بقا کے اعتبار سے ہمارے منہ پہ زوردار تھپڑ ہے امریکہ کا، تم سمجھتے ہو خود مختار ہو، ہم جو چاہیں کریں، اور وہ کر بھی رہے ہیں. کوئی مذمتی بیان بھی اب نہیں آ رہا، پہلے جھوٹ موٹ کا کوئی بیان دے دیتے تھے، اور بیان کے جواب میں چونکہ وہاں سے آ جاتا تھا کہ نہیں یہ نہ صرف حکومت پاکستان کی مرضی سے ہو رہا ہے بلکہ یہی ہماری مدد بھی کرتے ہیں، پن پوائنٹ بھی کرتے ہیں کہاں برسانا ہے. لہذا اب انہوں نے وہ ایک نمائشی بیان بھی جو ہے احتجاجی جاری کرنا چھوڑ دیا. یہ غنیمت ہے کہ کچھ اخبارات نوائے وقت میں دیکھتا ہوں وہ پر زور انداز میں اس کی مذمت کر رہے ہیں کہ یہ سارا کیا دھرا، اب آپ کو ہاٹ کے پولیس چوکی پر حملہ ہو گیا، لکی مروت پر حملہ ہو گیا، ہر ایسے واقعے کے بعد رحمان ملک نے تو یہی کہنا ہوتا ہے کہ بزدلانہ حرکت ہے اور ہم ان کی کمر توڑ چکے ہیں اور وہ ہو چکا ہے. یہ ختم ہو ہی نہیں سکتے جب تک کہ آپ اس امریکہ کی جنگ سے باہر نہیں نکلیں گے. امریکہ آپ کے تعاون سے آپ ہی کے باشندوں کے اوپر یہ سب کچھ کر رہا ہے، ان کا ریئیکشن کیسے نہیں ہوگا؟ ظلم کا بازار، بے انصافی کا بازار تو خود تم نے گرم کیا، اب اس کے ریئیکشن میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کے اوپر چیخ چیخ اور پکار اور واویلا ہوتا ہے. بھائی جو اصل مسئلہ ہے، جہاں سے بات شروع ہوئی ہے، جس کے ریئیکشن میں وہ ہوئے ہیں، جو ان پر ظلم ہوا ہے، جو بے انصافی ہوئی ہے، جو ستم کے پہاڑ توڑے گئے ہیں، پرابلم یہ ہے کہ یہاں کوئی واقعہ ہو تو وہ تصویریں بھی دکھا دی جاتی ہیں آپ کے چینلز کے اوپر اور اخبارات میں بھی چھپ جاتی ہیں، کسی بچے کی لاش پہ اٹھایا جا رہا ہے، کوئی ماں رو رہی ہے اور وہاں پہ بچے نہیں مر رہے، وہاں مائیں نہیں روتی، وہ کسی اور مٹی کے بنے ہوئے ہیں یا کیڑے مکوڑے، اور کوئی احتجاجی الفاظ نہیں. اس کا مطلب ہے کہ ہم اپنی روش تبدیل کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور اس امریکہ کی خاطر یہ کیا جا رہا ہے جو برابر کی سرزمین میں اپنے زخم چاٹ رہا ہے اور وہاں سے دم دبا کے بھاگنے کی فکر میں. اب بھی ہمیں ہوش نہیں آ رہی، تو اگر نہیں آئے گی تو وائن عد تو معدنا، تم بھی اگر یہی کچھ کرو گے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر ہم بھی وہی کچھ کریں گے. بنی اسرائیل کے بارے میں ہے کہ ان پر جب سرکشی کی حد وہ کر دیتے تھے تو اللہ کا عذاب برستا تھا. عسیٰ ربکم ان یرحمکم، اب بھی موقع ہے کہ اللہ تعالیٰ تم پر رحم فرما دے. یعنی سیدھے بن کر قرآن کو تسلیم کرو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو تسلیم کرو، مسلمان بن جاؤ، اللہ اور رسول کی اطاعت کے نیچے آ جاؤ، اللہ کی رحمت تمہارے ساتھ ہوگی. وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا، اور اگر تم نے پھر وہی حرکتیں کی تو ہم بھی وہی کریں گے جو تمہارے ساتھ پہلے کیا تھا. تو کاش کہ اس قوم جو ہے اس کے کچھ ہوش آئے. غنیمت ہے کچھ لوگ تو آواز اٹھا رہے ہیں، میں نے نوائے وقت خاص طور پر ذکر کیا کہ میں نوٹ کرتا ہوں ہر دوسرے تیسرے دن اس کی اداریے میں یہ بات ہوتی ہے کہ جب تک ہم امریکہ کی اس غلامی سے اور اس جنگ سے باہر نہیں نکلیں گے جو خود ہم نے اپنے اوپر مسلط کی ہے غلط طور پر، اس وقت تک اس ملک کے حالات ٹھیک نہیں ہو سکتے، ممکن نہیں. کسی اور کو الزام دینا جو ہے یہ پھر خود ایک بڑا بہتان اور زیادتی. فلا تلومونی ولوم انفسکم، اپنے آپ کو الزام دو، یہ تمہارے اس غلط پالیسی کا نتیجہ ہے. وہ ہر اعتبار سے غلط ہے، قومی اعتبار سے، ملی اعتبار سے، دینی اعتبار سے، مذہبی اعتبار سے. وہ تو اللہ سے، اس کے دین سے، اس کے رسول سے غداری ہے جو ہم نے اختیار کی، تو ہو نہیں. بہرحال چونکہ اس وقت پھر بہت شدت کے ساتھ اور کثرت کے ساتھ یہ حملے ہو رہے ہیں تو میں نے چاہا کہ کچھ اس کے بارے میں بھی عرض کر دوں. اب اس پر قوم کو اٹھنا چاہیے، جو لوگ بھی اللہ تعالیٰ کرے کہ اس ماہ رمضان میں کچھ لوگوں نے قرآن سنا ہو، ہوش آئی ہو، اور اگر ان کی بات حکمرانوں تک پہنچتی ہو تو ان تک پہنچائیں کہ راستہ ایک ہی ہے، اور وہ راستہ یہی ہے ان ھذا القرآن یهدی للتی ھی اقوم ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا کبیرا وان الذین لا یؤمنون بالآخرۃ اعتدنا لهم عذابا الیما. اللہ تعالیٰ ہمیں اس ماہ مبارک کی رمضان کی برکات سے جو کچھ بھی ہم نے فائدہ اٹھایا ہے اس کا اجر عظیم عطا فرمائے، قبولیت سے نوازے، اور سال کے بقیہ گیارہ مہینوں میں ہمیں توفیق دے کہ ہم واقعتاً تقویٰ کی زندگی گزار سکیں، اپنی زندگی سے حرام کو اور جو ممنوعات شریعہ ہیں ان سے ہم پاک کر سکیں اپنی زندگی کو. اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہمیں شعوری فیصلہ کرنے اور عملی اقدامات کرنے کی توفیق دے، اور پھر اس تکبیر رب کے لیے ہمت کریں لتکبر اللہ علی ما ہداکم، جس کے سمبل کے طور پر عید کے لیے آتے جاتے تکبیرات کہتے ہیں، وہ تکبیرات ایک فوری ہے کہ اللہ کی کبریائی کا اعلان کرو، اللہ اکبر زبان سے تو کہو نا، لیکن اصل میں کبریائی کب ہوگی؟ جب رب کی دھرتی پر رب کا نظام قائم ہوگا. وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ. وہ وقت تو آئے گا انشاءاللہ قیامت سے قبل، کل روح عرضی پر قائم ہوگا، لیکن اس وقت میرا اور آپ کا جو امتحان ہے، ہمیں تو اس میں فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے اپنی آخرت کے لیے کس راستے کو اختیار کرنا ہے. اللہ تعالی ہمیں اس صحیح راستے کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب